أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان مکرم، برادران عزیز، پہلی درخواست یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو قریب ہو جائیے. جتنا وقت خوشی سے طبیعت کے انشراح اور بشاشت سے بیٹھنا چاہیں تشریف رکھیں، اور جب طبیعت چاہے تشریف لے جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہمارے عزیز محترم خالد میاں کی خانقاہ میں آج اس پروگرام کا سلسلہ تھا، تو انہوں نے افادہ عام کے لیے مسجد میں رکھ لی. اللہ قبول فرمائے، ریا سے بچائے، تکبر سے بچائے، عجب سے بچائے، حوث شہرت، حوث منصب، حوث زرزم سے بچائے. جو ہوا ہے اسے اللہ معاف فرمائے، آئندہ تا حیات حفاظت فرمائے. خانقاہی حوالے سے میں عرض کروں گا کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض نبوی میں تزکیہ ایک مستقل فریضہ نبوت رہا ہے. حاصل اس کا ظاہر و باطن کی تطہیر اور تعمیر. یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے, حدیث پاک میں اسے احسان کہتے ہیں, اور اس دور میں اسے تصوف سلوک اس نام سے اصطلاح اس اصطلاح سے یہ معروف ہے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, اور یہ روایت حدیث جبرائیل کے نام سے معروف ہے. احادیث کے ذخیرہ میں حدیث جبرائیل کی وہی حیثیت ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی. جس طرح سورہ فاتحہ میں سارے قرآن مجید کا اجمال اور حاصل موجود ہے, اسی طرح حدیث جبرائیل میں ذخیرہ احادیث کا حاصل موجود ہے. اور اگر کوئی سورہ فاتحہ کی تفصیل سمجھنا چاہے تو یہ پورا قرآن اس کی تفسیر میں ہے, اس کی تفصیل میں. حدیث جبرائیل کی بھی یہی نوعیت ہے. سیدنا حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ پوری صحابہ کی جماعت پر کروڑا رحمتیں فرمائے اور انہیں دن دگنی رات چوگنی اپنی رضا کے قرب کے اعلی مقام تک پہنچائے. امت کے محسن ہیں, مجھ تک اور آپ تک کلمہ نہ پہنچتا, میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے, میں اور آپ اللہ کے اس گھر میں دکھائی نہ دیتے اگر صحابہ نہ ہوتے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا سفید پوش, ہم نے اس کو دیکھا, معلوم ہوا کہ یہ مسافر نہیں ہے. مسافر اس لیے نہیں ہے کہ اس کے جسم پر اس کے کپڑوں پر سفر کے کوئی آثار نہیں ہے, نہ گرد و غبار ہے, نہ تھکاوٹ ہے, نہ چہرے پر کوئی اضمحلال ہے, نہ وہ تھکے ہوئے لگتے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ مسافر نہیں. اگلا سوال تھا کہ مسافر نہیں ہے تو مقیم ہے, فرمایا مقیم بھی نہیں معلوم ہوتا. اس لیے کہ ہم سارے مقامی لوگ تھے, ہم میں کوئی بھی ان کو نہیں جانتا. اگر مقامی آدمی ہوتے تو ظاہر ہے ہم ان کو پہچانتے, ہم نہیں پہچانتے. اور یہ آدمی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب بیٹھ گیا جتنا بیٹھنا ممکن تھا, اور بیٹھا اس طرح کہ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا دیے, اور حضرت کے دونوں رانوں پہ ہاتھ رکھ دیے. اس طرح بیٹھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے شناسا ہیں اور بہت قریبی ہے. اس طرح کا بیٹھنا جو ہے وہ اس بات پہ دلیل تھی. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کلمہ پاک کی شہادت دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، اگر استطاعت ہو تو حج کرنا. ہمارے ہاں ہمارے ماحول میں کون آدمی ہے جسے حج کرنے کا شوق نہ ہو، حرمین شریفین سے محبت نہ ہو، وہاں کی زیارت کے لیے وہ ارزو مند نہ ہو. لیکن شرط لگا دی، فرمایا اگر استطاعت ہو تو حج پر جائے، یہ صورت اختیار نہ کرے کہ اپنے حج کے اس ارادے اور اس شوق کو اس انداز سے ظاہر کرے جیسے دوسرے سے سوال کر رہا ہے. ہمارے ہاں یہ انداز پایا جاتا ہے، اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں. علماء کی موجودگی میں عرض ہے کہ اگر کوئی آدمی استطاعت نہیں رکھتا اور دائیں بائیں سے خرچہ لے کے حج پہ جاتا ہے، تو ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے اس حج پر ساری زندگی توبہ کرے. تو خیر، حضرت نے فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو حج پر جائے. حضرت عمر فرماتے ہیں اس آدمی نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. فرمایا سوال جب کر رہا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا نہیں جانتا. آگے جو سوال کیے ہیں ان کی نوعیت بھی یہی ہے، سوال اس انداز سے کرتا تھا کہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جانتا نہیں ہے، لیکن جب حضرت اس کا جواب ارشاد فرماتے تھے تو پھر آپ کی تائید تصدیق اس طرح کرتا تھا جیسے معلوم ہوتا ہے پہلے سے جانتا ہے. عجیب آدمی آ گیا ہے اس محفل میں. دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا. حضرت نے اس کی وضاحت فرما دی اور اس مسافر نے پھر کہہ دیا کہ صدق تھا، آپ نے سچ فرمایا. اس نے تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ اسلام، ایمان، تیسرا سوال کیا پوچھا؟ آپ حضرات بھی ذرا بول لیں، اچھا ہے. احسان کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کر اور تیری حالت اور کیفیت یہ ہو کہ گویا تم اللہ پاک کو دیکھ رہے. اگر یہ صورت نہ ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہے، تو انہوں نے اس کی بھی تصدیق کر دی. پھر پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا. جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے ویسے مجھے معلوم. قیامت کب آئے گی؟ اللہ جانے. پھر اس نے قیامت کی علامات دریافت فرمائی. حضرت نے علامات بتا دی. سوال و جواب کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور مسافر چلا گیا. جب چلا گیا تو سیدنا حضرت عمر کی طرف حضرت نے توجہ فرما کے پوچھا کہ بھئی معلوم ہے آپ حضرات کو یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے یا ان کے رسول جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انسانی شکل میں تشریف لائے تھے. سوال و جواب کی اس صورت سے تمہیں تمہارا دین سمجھا گئے. اب علماء نے اس سے علمی نکات کا اخراج کیا ہے، استنباط کیا ہے. ایک تو یہ فرمایا کہ علم ظاہری ہو یا علم باطنی ہو، اس کے حصول کے لیے جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق لباس پہنے. صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، اگر آپ کی یہ حیثیت ہے کہ آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں تو وہ پہنیں، اگر آپ کی حیثیت عام ہے، متوسط ہے، جس طرح کی ہے اس طرح کا لباس پہنے، صاف ستھرا پاک. دوسرا فرمایا یہ کہ علم ظاہری کا حصول ہو یا علم باطنی کا، شیخ کا جتنا زیادہ سے زیادہ جسمانی قرب حاصل کر سکتے ہیں اتنا قرب حاصل. صحابہ کرام کو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی قرب بنا گیا ہے. آج صحابی کے ساتھ پوری امت مل کر غیر صحابی اس کی شان اور مرتبے کو نہیں پہنچتی. یہ عظمت صحابی کو اپنی ان آنکھوں سے ایمان کی صورت میں حضرت کو دیکھنا بھی ہے، ساتھ حضرت کا جسمانی قرب بھی ہے. دور دور بیٹھنا، شیخ سے کٹا رہنا، اس سے جو فیض بھی ہے، ظاہری ہے یا باطنی ہے، علمی ہے یا روحانی ہے، وہ کما حق ہو، سالک ہو یا طالب، سیکھ نہیں سکے. اور لباس کے حوالے سے میں ایک بات اور عرض کروں کہ عام طور پر موجودہ جو تصوف مروج ہے اس میں زیادہ تر لوگ یہ صورت اختیار کرتے ہیں کہ جناب بیلا کچیلا لباس پہنیں گے، اپنے داڑھی کو، بالوں کو زیادہ سے زیادہ آلودہ رکھیں گے تاکہ دوسرے پہ ظاہر ہو کہ اس پر طریقت کا اثر ہے، یہ مجذوب الحال ہے یا کسی منصب مقام کا آدمی. تو یہ چیزیں مصنوعی ہیں، اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں. دوسرے لفظوں میں اس کا پیری فقیری سے کوئی تعلق نہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک عظیم بات فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے جتنی چیزیں پوچھی ہیں حضرت نے فرمایا کہ یہ تمہارا دین تمہیں سکھانے آیا تھا، گویا وہ سارے سوالات و جوابات دین ہیں. فرمایا اس میں انہوں نے پہلے اسلام کی تعریف پوچھی، پھر ایمان کی تعریف پوچھی، ظاہر اسلام بھی دین ہے، ایمان بھی دین ہے. تیسرا سوال انہوں نے کیا احسان، تو معلوم ہوتا احسان بھی دین ہے. یہ جو لوگ دور بھاگتے ہیں، کون سا ایسا شعبہ ہے دینی یا دنوی جس میں کوئی کمزوری کوئی خرابی لوگوں کے سبب، اس میں نہیں ہے. کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں نہ ہو؟ اور میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ اس وقت کون سا شعبہ ہے جو صحیح ہے، یہ سوال تو بعد کا ہے نا، کون سا شعبہ ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی اس کی شکل بدلی ہوئی نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ کون سا بھی اپنی جگہ، لیکن سب میں سب کے سب اس سے متاثر ہیں. کون سا ایسا ہے جو بچا ہوا ہو، میری مراد یہ ہے سب ہے. تو اگر کوئی شعبہ کسی وجہ سے لوگوں کی غلط روش سے، لوگوں کے غلط طریقے کار سے اگر اس کی کوئی شکل ظاہری بدلتی ہے، تو اس میں اس شعبہ دین کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو چھوڑنا غلط ہے. جس آدمی نے یہ حرکت کی ہے، ایک نے دو نے پوری جماعت نے، آپ اس کو متون کریں، آپ اس اصل شعبے کا تو انکار نہ کریں، اس سے تو دور نہ بھاگیں. اسے اختیار کرنے میں جو فوائد ہیں دینی دنیاوی، ان کا نقصان تو نہ کریں. اور ساتھ فرمایا جس طرح اسلام سیکھنا ضروری ہے اپنے اس مفہوم اور تعبیر کے ساتھ جو جبرائیل علیہ السلام کے سامنے بیان ہوئی ہے، جس طرح ایمان کے لیے محنت ضرورت ہے، یہ بھی تو دین ہے، اس کے لیے بھی تو محنت ضرورت ہے. یہ الگ مستقل ایک شعبہ ہے، اے دین. اگلی بات انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا جواب میں کہ میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا. منشا یہ تھا کہ نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا. یہ تھا دین، حضرت جبرائیل علیہ السلام دین سکھانے آئے تھے. اور صوفیہ کرام کو جہاں ذکر فکر کا اہتمام ہو، وہاں عقائد کی اصلاح بنیادی شے ہے. اب جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور ہر وقت ہر چیز جانتے ہیں، ایک ہے حضرت کی علمی عظمت، اس کا کوئی منکر نہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہیں. اور جہاں تک ہے کہ ہر وقت ہر چیز جاننا، جسے عام لوگ علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہی پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، حضرت نے فرمایا میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تو دین سکھانے آئے تھے، ان کا فریضہ بنتا تھا کہ وہ فرماتے حضرت آپ تو جانتے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا. صاف ستھری بات ہے، عقیدت کی ایک حد ہے، جذبات کے حدود ہیں، اور ہم سارے ما عقیدتوں اور ما جذبات کے دینی تعلیم کے پابند ہیں. ہمیں ان حدود کا خیال کرنا پڑے گا، تب ہماری کسی محنت پہ ثواب مرتب ہوگا. مسلمان اور مسلمان کا عالم اور مسلمان کا طالب اور مسلمان کا دینی مدرسہ، اس کے خلاف 1400 سال میں جو محاذ آرائی ہوئی ہے، جو اسباب دنیا کے تمام مجتمع ہو کر محرک ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں، اور یہ نہتہ ہونے کے باوجود، اسباب ذرائع سے تہیدست ہونے کے باوجود آج تک باقی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے پاس حق ہے، اس کے پاس عقیدہ ہے، وہی چیز اس کو مٹنے نہیں دے رہی. मिटाने वाला मिटा है, पसपा हुआ है। 190 साल बर्तानिया ने जोर लगाया है, मौलवी उसी तरह खड़ा है। मौलवी का कमाल नहीं है, मौलवी के पास जो हकायक और अकायद हैं ये उनका कमाल है। हक बाकी भी रहने के लिए आया है, और जो आदमी हक के लिए बतौर जरिया इस्तेमाल हुआ है, जहां अल्लाह हक की हिफाजत फरमाते हैं वहां जरिए की हिफाजत भी फरमाते हैं। तो खैर, बहरहाल मैं कहना यह चाहता था, ये वो हदीस है जिब्राइल है जिसमें ये लफ्ज एहसान इस्तेमाल हुआ है, तज़किये के मानी में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है हदीस पाक की ज़बान। एक बात और यहां और समझिए, वो ये है कि इंसान के जितने अलायक हैं, मैं इसकी वजाहत करता हूं, इंसान के जितने मनासिब हैं, इंसान की जितनी हैसियतें हैं, ये तीन लफ्ज हैं, इन्हें याद रखिए, हैसियतें, मनासिब, अलायक। अलायक का हासिल है ताल्लुक। मसलन एक आदमी है, उसकी चार बीवियां हैं, अगरचे इस दौर में चार बीवियों का तस्वुर बहुत मुश्किल है, एक से नहीं निभाया जा रहा तो चार से क्या निभाया जाएगा। फितरी बात तो है कि आदमी शादी का नाम सुन के खुश हो जाता है, कहीं भी शादी हो तो वो कहता है मेरी होती। तो खैर, एक है किसी आदमी के निकाह में चार बीवियां हैं, गोया चार जगह इसका ताल्लुक है। दूसरा आदमी वो है जिसके कब्जे में जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जमीनें हैं, दुकानें हैं, मकानात हैं, इसकी हैसियत है मालदार होने की, जिम्मेदार होने की। और तीसरे नंबर पे है मनासिब। मनासिब तो आप जानते हैं, शहरदार लोग हैं, ये वजीर आला है, ये गवर्नर है, ये वजीर आजम है, ये सदर है, ये मनासिब कहलाते हैं। इन तीनों चीजों का ताल्लुक रूह के साथ है, जिस्म के साथ नहीं। देखिए, चार खवातीन से निकाह है, निकाह और निकाह के जिम्मे में जो जिम्मेदारियां हैं, निकाह के जो नतायज हैं, जो तकाजे हैं, ये उस वक्त तक हैं जब तक इस आदमी के जिस्म में रूह है। रूह जब निकल जाएगा तो निकाह खत्म हो जाएंगे, ये औरतें इद्दत पूरी होने के बाद दूसरी जगह निकाह कर सकती। तो गोया इस इलाके का, इस ताल्लुक का ताल्लुक था रूह के साथ, जिस्म के साथ नहीं था। जिस्म तो सही सालम रखा है। हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक लतीफा लिखा है, हजरत फरमाते हैं कि एक आदमी बीमार था, उसे ऋषि के दौरे पड़ते थे, उसको दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया और देर हो गई, तो डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर साहब ने उसे आके चेक किया, चेक करने के बाद उसने इसके वारसों को कहा कि साहब आपका जो बीमार है, मरीज है, वो सही है, उसका जिस्म सही है, उसका सर सही है, उसके हाथ पांव सही हैं, सारा जिस्म सही है, लेकिन थोड़ी सी रूह निकल गई है। क्या हुआ? थोड़ी सी रूह निकल गई। तो यहां थोड़ी सी रूह निकल जाती है, ताल्लुक खत्म। اگلی تھی حیثیت مالدار ہونے کی، اس کی نوعیت بھی یہی ہے. مسئلہ تو یہاں تک ہے، آپ علماء سے پوچھیں اور حضرت موجود ہیں. ایک آدمی بیماری کی اس نوع کو پہنچ گیا ہے کہ اب قریب والوں کو، ڈاکٹر کو، ماحول سارے کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ اب یہ نہیں بچے گا. شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ سارا ترکہ اور سارا مال اب اس اختیار سے نکل گیا ہے، ایک تہائی کی اس کی حیثیت باقی ہے اگر کوئی وصیت کرنا چاہے، اور جب روح نکل گیا تو سب چیز چلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا وہ ہے جو کھاتے ہو، تمہارا وہ ہے جو پیتے ہو، جو کھاتے ہو، جو پیتے ہو، جو پہنتے ہو. فرمایا ان کا تمہیں انجام معلوم ہے، کھایا کیا اور حاصل کیا ہوا. صوفیاء کرام نے توجہ دلائی ہے اس طرف، جو آدمی تکبر کا شکار ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی. آج نام و نمود کا دور ہے، نمائش کا دور ہے، ہر آدمی اپنی یہ اہمیت سمجھتا ہے کہ میں نہ ہوں تو کائنات نہ ہو، حالانکہ ایسا ہے نہیں. بہت سارے آئے جنہوں نے کہا کہ ہم نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی، وہ نہیں رہے، کائنات ہے. اور حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی، گناہ، یہ آدمی تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. تو خیر یہ ضمنی بحث ہے، الگ ہے. حضرت نے فرمایا جو تم کھاتے ہو تمہیں معلوم ہے. فرمایا یہ کہ تمہارا وہ ہے جو تم کھاتے ہو، اس کا انجام تمہیں معلوم ہے. تمہارا وہ ہے جو تم پہنتے ہو، اس کا انجام بھی تمہیں معلوم ہے. کھا پی کے اسے فضلہ بنا دیا اور پہن کے اسے بوسیدہ کر دیا. فرمایا تمہارا تیسرا وہ ہے جو تم اپنے اختیار سے، اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں بھیجتے ہو، وہ ہے تمہارا. جو تم پیچھے چھوڑتے ہو یہ ورثہ کا ہے. اگر وارثوں نے شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو اپنے مصرف میں لایا تو اس کے برکات کا تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا. اگر اس نے غیر شرعی حرکات کر کے اور اس کو غیر شرعی امور پہ خرچ کر کے تباہ کر دیا تو اس کا وبال بھی تمہارے حصے میں آئے. تو لہذا فرمایا کوشش کرو اپنے ہاتھ سے کچھ آگے دے جاؤ. تو خیر میں کیا کہہ رہا تھا، اس کی یہ حیثیت بھی اس وقت تک ہے جب تک اس کے جسم میں روح ہے. مال کا تعلق بھی، حیثیت اس کی اس وقت تک ہے جب تک اس کے جسم میں روح ہے. اور تیسرے نمبر پر منصب ہے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر محترم، گورنر، یہ بھی اس وقت تک یہ منصب ہے جب تک جسم میں روح ہے. روح نکل جائے گی منصب بھی ختم ہو جائے. اب کون سا ایسا آدمی ہے جو یہ نہ یہ چاہتا ہو کہ میری بیویاں کسی دوسرے کے نکاح میں چلی جائیں، یا یہ چاہتا ہو کہ میرا مال دوسرے لے جائیں، یا یہ چاہتا ہو کہ جناب میرا منصب چھن جائے. کل جس منصب کے لیے جان لڑائی تھی، آن پون نہیں دیکھا تھا، جوتوں میں دال بٹتی رہی تھی، آج وہ کیسے یہ چاہتا ہے کہ یہ منصب مجھ سے چلا جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. جب کوئی نہیں چاہتا اور ان تمام چیزوں کا تعلق روح سے ہے، حیات سے ہے، موت سے نہیں ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے موت نہ آئے. آپ میں سے کوئی بہادر ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ یہ سوچتا ہو کہ میں یہاں سے اٹھنے نہ پاؤں، ورنہ ہر آدمی میرے سمجھ یہی چاہتا ہے مروں نہیں. اس لیے بھی نہ مروں کہ میری یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد تو جاتی ہیں. اور دوسری وجہ حضرت ثانوی نے یہ فرمائی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ پہلے لوگوں کو موت سے محبت تھی اور ہم موت سے خائف ہیں. فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے آگے جو بھیجا تھا وہ ان کی نجات اور فلاح کی ضمانت تھی, ہم نے جو آگے بھیجا ہے ہمیں اسی سے خطرہ ہے. تو خیر کوئی نہیں چاہتا, مروں نہیں میں. اب جب موت یقینی ہے, نہیں ٹال سکتی ہے, کائنات میں ایک ہی مسئلہ ہے جس میں ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ مرنا ہے. میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, بلکہ اپنے بیٹے کو, بہن کو, والدہ کو دفن کر چکا ہوں, تو میں کیسے یقین کروں کہ مجھ پر موت نہیں آئے گی؟ اور پہلی میری کیفیت کیا تھی, اس کے بعد کیا تبدیلی ہوئی, اس کے بعد کیا تبدیلی ہوئی, اور آج مجھے ساتھی ہاتھ پکڑ کے لے آئے ہیں, یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں یکے بعد دیگریں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک کام اور رہ گیا ہے, وہ ہر حال ہونا ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. موت یقینی ہے. اب جب موت یقینی ہے اور موت کے ساتھ بیویاں بھی جاتی ہیں, موت کے ساتھ مال بھی جاتا ہے, موت کے ساتھ زمینیں جاتی ہیں, پراپرٹیاں جاتی ہیں, موت کے ساتھ مناسب جاتے ہیں, تو اب میں یہ چاہتا ہوں چلیں جانا تو ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں, کم از کم اتنا وقت زیادہ مجھے مل جائے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھا لوں. یہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ تھک گئے ہیں, آپ آہستہ آہستہ سر ہلاتے ہیں, وہ تو وقت پر آئے گی جب آئے گی. یہ ہم سب چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ چونکہ ان تمام کا تعلق روح سے ہے, ہم ساری محنت روح پہ صرف کرتے کہ یہی باصحت رہے, یہ بیمار نہ ہونے پائے, اس کی موت کا خطرہ پیدا نہ ہو. ہونا یہ چاہیے تھا, اور میں کر کیا رہا ہوں, صبح پلاٹوں کا چکر لگاتا ہوں. میں اس کو گناہ نہیں سمجھتا, ناجائز نہیں سمجھتا, اور غلط نہیں سمجھتا, لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ جس اصل چیز پہ محنت ہونی چاہیے تھی اس کو تو آپ نے پوچھا نہیں ہے. آپ جسم پالتے پھرتے ہیں, ساری محنت اسی پر صرف ہو رہی ہے. آج لوگ اپنے آپ کو مدبر, مفکر اور عقل مند سمجھتے ہیں, عقل کا یہی تقاضا ہے. تو صوفیاء کرام نے, علماء جو صاحب نسبت تھے, انہوں نے اسی پر محنت کی ہے. اور روح کی محنت, اس کی غذا, چونکہ جسم زمین کی چیز ہے, اس کی خوراک کا سارا نظام زمین پر پھیلا دیا گیا ہے. اور روح, ارشاد فرمایا, یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی, یہ روح امر ربی ہے, آسمانوں کی چیز ہے, اس کی غذا, اس کی دوا اوپر سے آئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کا سلسلہ ہے وہ اس کی غذا ہے, اسی میں اس کی آیات ہے. ہم نے انبیاء کی تعلیم کو پوچھا نہیں ہے. مسلمان کو ایک سازش کے ذریعے دینی تعلیم سے دور کر کے زندہ درگور کر دیا گیا ہے, آپ اسے مانیں یا نہ مانیں, اسے مولوی کی بات سمجھیں, صوفی کی بات سمجھیں, آپ کی مرضی, ورنہ حقیقت یہی ہے. اور ایک جملہ اور بھی نوٹ کر لیجئے, وہ یہ ہے, انسان نبی کی تعلیم سے انسان بنتا ہے, نبی کی تعلیم کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں ہے جو انسان کو انسان بنا سکے. لکھ کے رکھ لیں آپ. اب بھی وقت ہے سنبھالیں اپنے آپ. تو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے جو وحی نازل کی آخری پیغمبر پر, حضور آخری نبی ہیں, وحی آخری وحی ہے, بیت اللہ آخری خانہ خدا ہے اور امت آخری امت ہے, اس کے بعد کوئی نہیں. یہ ایک بہت بڑا عظیم اعزاز ہے مسلمان کے لیے, انسان کے لیے, اگر وہ سمجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی رسول ہونا, حضرت پر ہر طرح کی نبوت اور رسالت کا ختم کرنا, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور یہ امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے, اور امت کی اجتماعیت کو اللہ نے پارا پارا ہونے سے بچا لیا ہے. خیر یہ الگ مسئلہ ہے, میں اس طرف نہیں جا رہا. بنیادی مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے, اس کو معمولی شے نہ سمجھے. آج کے اس جدید سوچ اور فکر کے تحت یہ عقائد کی جو اہمیت تھی وہ بھی نہیں رہی ہے. جو چاہو اختیار کر لو, اور اگر آپ کسی ایک عقیدے پہ اڑتے ہیں, رکتے ہیں, اس پر اصرار کرتے ہیں, دوسروں کو کہتے ہیں کہ نہیں یہی ٹھیک ہے, اسی پر قائم رہو, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی براڈ مائنڈڈ نہیں ہے, یہ رجت پسند ہے, یہ دھکیا نوسی ہے, یہ فلاں ہے فلاں ہے. کون کون سا مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں؟ بہرحال اسی کو سمجھیں. آسمانوں سے جو وحی آئی ہے انسان کی اصلاح کے لیے, اور صرف جسمانی اور معاملات کی اصلاح نہیں, بلکہ دنیا کی بھلائی کامیابی, آخرت کی بھلائی کامیابی, برزخی کامیابی کامرانی کی بھی وہ تعلیم ضامن ہے جو آسمان سے آئی. تعلیم کامل وہ ہے جو ان تمام ادوار کی کفایت کرے, دنیا کی زندگی کی بھی کفالت کرے, مرنے کے بعد کی زندگی کی بھی کفالت کرے, مرنے کے بعد زندہ اٹھنے کے بعد کے زمانے کی بھی کفالت کرے. جو تعلیم کسی ایک زمانے کی کفالت نہیں کر سکتی وہ تعلیم نہیں ہے, پیشہ ہے. تو خیر اس کے دو حصے ہیں, احکام اسلامیہ کے دو حصے ہیں. ایک وہ ہے, ایک حصہ وہ ہے جن کا تعلق ظاہر سے ہے, اور ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق باطن سے ہے. اور عجیب اتفاق ہے, وہ احکامات جن کا تعلق باطن سے ہے وہ زیادہ عام ہیں ان سے جن کا تعلق ظاہر سے ہے. اور انسان کا حال یہ ہے کہ یہ ظاہر کے احکامات کی اہمیت کو مانتا ہے, باطن کے احکامات کی اہمیت کا منکر ہے. مثلا ظاہری احکامات نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, نکاح ہے, طلاق ہے, پوری معاشرت ہے, معیشت ہے, اور یہ اہم ہے. نماز غیر اہم ہے کیا؟ نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہے. یہ نماز معاف نہیں ہے, نماز میں پڑھتے کیا ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے, وہ وقت ہوتا تو عرض کرتا, آگے چلتے. کسی حال میں معاف نہیں ہے, بس اتنا سمجھ لیں. اور میں نے کئی جگہ عرض کیا, اور علماء کی موجودگی میں اس لیے کہتا ہوں کہ اصلاح ہو جاتی ہے. فقہا کہتے ہیں اگر کسی شخص کے بازو یہاں سے کاٹ دیے جائیں دونوں, اور ٹانگیں یہاں سے کاٹ دی جائیں, اب فرمایا اب بھی نماز معاف نہیں ہے, بے وضو پڑھے صحیح. اور فرمائیے کتنی اہم ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, ساری چیزیں بہت اہم ہیں, ماننا چاہیے ان کی اہمیت کو. لیکن میں نے عرض کیا کہ باطن کی جو احکام ہیں وہ ان سے بھی زیادہ اہم ہیں, اور لوگ اسی کے منکر ہیں. باطنی احکام میں بنیادی چیز ایمان ہے، بنیادی چیز ایمان ہے، اس کا تعلق باطن سے ظاہر سے نہیں ہے. ایمان نہ ہو نماز، ایمان نہ ہو زکات، ایمان نہ ہو روزہ حج، پوری اسلامی معاشرت. لیکن لطیفہ یہ ہے کہ لوگ، اور پھر دوسرے نمبر پر اخلاص، جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. میں ساتھیوں کو تصوف، اس کی تعبیر تفسیر ایک واقعے سے عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے جب سکندریہ فتح ہوا، فاتح قوم کا سپاہی رات کو مفتوحہ علاقے کا پہرا دے رہا تھا، اندھیری رات تھی، یہ دور نہیں تھا بجلیوں کا روشنیوں کا، اندھیرے میں اس میدان پہ پہرا جو جنگ زدہ ہے، کتنی تاریکی ہوگی، کیا ہوگا. لیکن مسلمان سپاہی کی ذمہ داری تھی، وہ پہرا دے رہا تھا، پہرا دیتے دیتے ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں مفتوحہ بادشاہ کا تاج پڑا ہوا تھا، جس بادشاہ نے شکست کھائی تھی اس کا تاج پڑا ہوا تھا. لوگ جتنا، اسے بھی یاد رکھیے، لوگ جتنا حضور کے زمانے کے قریب ہوں گے اتنا باذوق ہوں گے، اور جتنا حضور کے زمانے سے کٹتے چلے جائیں گے، اعمال ایمان کو جو نقصان پہنچے گا وہ تو پہنچے گا، بے ذوق ہوتے چلے جائیں گے. آج کے بادشاہوں کا لباس بھی دیکھ لیں، اس زمانے کے بادشاہوں کا لباس بھی دیکھیں، تاج ہے، موتیوں سے جڑا ہوا ہے، جواہرات ہیں، اور اس کی روشنی اتنی ہے کہ وہ دور سے نظر آ رہا ہے. اور آج میں سر تو سر رہ گیا، جسم کے اس حصے پر جس کا چھپانا لازمی ہے اس پر بھی ایسا لباس پہنتا ہوں کہ اگر حمیت دینی ہو، غیرت نام کی کوئی چیز ہو، تو آدمی گھر نہیں آ سکتا ہے. تو خیر، اس نے وہ تاج اٹھایا، اسے چادر میں لپیٹا، اور اس وقت کے سپہ سالار حضرت عمر بن عاص کے خیمے میں لے آیا. اور ظاہر ہے وہ بھی اسی فوج کا سپہ سالار تھا، اس کے خیمے میں بھی کوئی دیا نہیں، کوئی روشنی نہیں، معمولی سا شاید کو مٹی کے تیل کا دیا جلتا ہو. وہاں آیا اور اس نے آ کے یہ امانت سپرد کی عمر بن عاص کے ہاں، حضرت عمر آس، فرمایا مسلمانوں کی امانت ہے، رات کی تاریکی میں ملی ہے، آپ مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، یہ لے لیں. اور یہ امانت دی اور پیچھے مڑے، پیٹ کر کے چلے سپہ سالار کو. تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ بھائی بات سنو، آپ میری فوج کے سپاہی ہیں اور میں آپ کی مالی حیثیت کو اچھی طرح جانتا ہوں، اگر آپ اس تاج کو اپنے پاس رکھ لیتے، رات کی تاریکی میں ملا تھا اور یہ اتنا قیمتی تھا کہ آپ کی نسلوں کی کفالت ہوتی، لیکن آپ نے دیانت امانت کا ثبوت دیا اور لا کے آپ نے مجھے دی، مجھے آپ کے اس کردار اور اخلاق اور امانت کا احترام ہے، لہذا آپ مجھے اپنا نام بتائیے، اپنا تعارف کرائیے. لوگ پرانے زمانے کو برا بھلا تو کہتے ہیں، پرانے لوگوں کو بھی کوستے ہیں، اور جدت پرستی میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں. لیکن دیکھیے، آج کے اس دور میں لوگ بڑے آدموں سے تعارف کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے کہ کسی بڑے سے میرا تعارف ہو جائے. اور اگر آپ اسے شدت پر معمول نہ کریں تو لوگ بڑے آدمیوں سے تعارف کے لیے بسا اوقات ایسا ہے، ایسا ہوا ہے، مبالغہ نہیں ہے، اپنی عزتوں کو بھی قربان کرتے ہیں بڑے آدمی سے تعلق کے لیے. اور یہاں سب سے بڑا آدمی چیف ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے سپاہی کو کہ آپ اپنا تعارف کرائیں. تو سپاہی نے بات سنی اور وہیں کھڑا رہا. کھڑا ہونے کی کیا پوزیشن ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں, اس کی پیٹھ ہے سپاہی کی اور سپہ سالار کا منہ ہے, وہ بات کر رہا ہے اور یہ پیٹھ کر کے بات سن رہا ہے. یہ جرات, یہ جسارت, یہ غیرت, یہ حمیت دین سے آتی ہے. کیا کہیں کیا کسی سے. تو انہوں نے کیا فرمایا, اس سپاہی نے کیا جواب دیا, یہی تصوف ہے, یہی سلوک ہے. ارشاد فرمایا, میں نے جس کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے. بس اتنی بات کہی اور چلا. یہ ہے تصوف, جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا. صوفیوں کو دن میں 10-10 دفعہ اپنی نیتوں کا احتساب کرنا چاہیے, اپنے اعمال کا احتساب کرنا چاہیے. یہ نام و نمود کا دور ہے, نمائش کا دور ہے, شیطان اور نفس کے غلبے کا دور ہے. لہذا صبح سے لے کر شام تک جو آپ کرتے ہیں اس میں اس بات کو بار بار دیکھیں, اس میں اللہ کی رضا کتنی ہے اور میرے کسی نفس کے تقاضے کو دخل کتنا ہے. اس شعبے کو ہم نے نظر انداز کیا. باطنی احکام میں ایمان ہے, اخلاص ہے, توحید ہے, سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ رسول سے محبت ہے, وغیرہ وغیرہ. ان احکامات کو نظر انداز کرنا اور ان کو غیر ضروری سمجھنا, اس کی دعوت دینے والے کو ہلکا سمجھنا, یہ اپنا نقصان ہے. اور یہ تو میں یہ کہوں گا کہ آدھا ایمان متاثر ہو جائے گا. جتنی بات کہہ دی ہے اللہ اسے قبول فرمائے, ریا سے بچائے, تکبر سے بچائے, عجب سے بچائے, حفاظت فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا پروگرام ہے. اور یہ ذکر جو ہے ساتھی, چشتیہ سلسلے کا ذکر کراتے ہیں, یہ قدرے زور سے ہوتا ہے. اور ہمارے تمام اکابر علماء دیوبند, یہ اگرچہ تمام سلاسل میں مجاز تھے اور کامل تھے اور ہزاروں آدمیوں کی تربیت فرمائی ہے, لیکن حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ان پر چشتیہ کی نسبت غالب تھی. حضرت مدنی فرماتے ہیں, ہم نقش بندی بھی ہیں, تمام سلاسل میں کامل ہیں یہ لوگ, لیکن حضرت حاجی صاحب کی نسبت غالب ہے. اسی کی رعایت سے ہم تو چونکہ نقل کرنے والے لوگ ہیں, یہ ہمارے ساتھی عزیز جو ہیں یہ اسی حوالے سے محنت کرتے ہیں. جہرن جب مسجد میں ذکر نہ, تلاوت نہ ہو رہی ہو, نماز نہ ہو رہی ہو, کوئی دینی طالب علم پڑھ نہ رہا ہو, کوئی مریض نہ ہو, ایسی صورت ہو تو اس صورت میں ذکر جاری جائز ہے ان شرائط کے ساتھ. اور اس جہر میں بھی بہت زیادہ زور نہیں لگانا, اتنا زور بھی نہیں لگانا کہ مسجد سر پہ اٹھا لیں, اور اتنا آہستہ بھی نہیں کرنا کہ خود بھی نہ سن سکیں. اتنا جہر ہو کہ شیطان آپ کو وساوس نہ ڈال سکے, آپ اپنے آپ کو سماعت ذکر میں مصروف رکھیں تاکہ شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ آپ پر اثر انداز نہ ہو. اور اس کے کرنے سے پہلے ہم بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے 25 دفعہ استغفار, 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اس نیت اور اس درخواست کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یا اللہ اسے قبول فرما, اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بزرگان دین کی ارواح طیبات تک پہنچا. اور یہ ایصال ثواب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اور اس کے پیچھے کوئی عقیدے کی کمزوری نہ ہو, کہ وہاں سے بھی ہمیں کچھ آئے گا ملے گا، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. میں ارواح بزرگان سے استفادے کا قائل ہوں، لیکن ہمارے جیسے صوفیوں کے بس کی بات نہیں ہے، وہ بڑے لوگوں کی بات ہے، وہ جانے. ہم تو یہ ایصال ثواب معاذ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کے فائدے کے لیے، یہ اللہ والا بھی مخلوق ہے مرنے والا، اس کے فائدے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم اس سے کسی چیز کے متمنی نہیں ہیں. اس کو صاف کر لیں، اس ایصال ثواب کے اس مسئلے. اور یہ دعا کہ یا اللہ اسے قبول فرما، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بزرگان دین کی ارواح کو پہنچا. اس کے بعد ذکر شروع کرتے ہیں. چشتیہ خاندان میں 12 تسبیحیں ہیں، وہ معروف ہیں. اس وقت 12 نہیں ہونے لگے، کہیں آپ سمجھیں کہ بس آپ مولوی صبح کرے گا. دو تسبیحیں ہیں لا الہ الا اللہ، 4 تسبیحیں ہیں الا اللہ، اور 6 تسبیحیں ہیں اللہ ہو اللہ. اللہ اللہ نہیں ہے، اللہ ہو اللہ. اسے کہتے ہیں دو ضربی. یہ تزکیہ قلب کے لیے، دل کی صفائی تطہیر کے لیے اکثیر ترین ذکر ہے. تو خیر، اس کے بعد یہ 6 پوری ہیں، 6 تسبیحیں اللہ ہو اللہ، 4 تسبیحیں لا الہ الا اللہ، 2 تسبیحیں لا الہ الا اللہ الا اللہ، بلکہ 4 تسبیحیں الا اللہ، یہ 12 پوری ہو جائیں گی. ایک تسبیح ہے جو کی جاتی ہے، گنی نہیں جاتی، وہ اسم ذات ہے، یعنی اللہ اللہ اللہ. تھوڑی سی برکت کے لیے، بزرگوں کی نقل کے لیے تھوڑا سا ذکر ہم کرتے ہیں، اور اس میں بتیاں بند رہیں گی، آنکھیں بند رہیں گی. پھر ایک مسئلہ سمجھیے، فتویٰ وہ لگاتے ہیں جو میری طرح جانتے کچھ نہیں ہیں، جس فن سے کسی کو کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کم از کم اس فن سے متعلق تو فتوی بازی نہیں کرنی چاہیے. پتی بند کراتے ہیں یا آنکھیں بند کراتے ہیں، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ ضروری ہے، یہ صرف ذکر میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ہے کہ ساری توجہ اللہ کے ذکر کی طرف ہو جانی چاہیے، دوسری طرف توجہ نہ جائے. آنکھیں اگر روشنی میں دیکھتی رہیں گی تو شیطان نفس ادھر ادھر کے خیالات اور چیزیں لاتا رہے گا، یہ اس کا علاج ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے. جب ایک عمل کی فرض واجب کی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے دلیلیں پوچھنا بھی جہالت ہے. اور اس کے بعد ہے مراقبہ. مراقبہ نام ہے انتظار فیض کا. اس میں آنکھیں بند ہیں، زبان تالو سے لگی ہوئی ہے، خاموشی ہے، اور اللہ رب العزت سے یہ حسن ظن ہے کہ اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت کی طرف سے انوارات کا ورود ہوتا ہے، فیضان الہی کا ورود ہوتا ہے. میں اس ذکر کے بعد اس کا انتظار کرتا ہوں خاموشی سے، اور یہ میں نے خود نہیں فرض کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، میں آدمی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہوں جس طرح کا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. نقشبندی حضرات کی یہ دلیل ہے. اور یہ مراقبہ تمام سلاسل میں مشترک ہے، باقی ذکر کے کرنے میں وہ تو فرق ہے، لیکن یہ مراقبہ تمام سلاسل میں جو ہے مشترک ہے. اس لیے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ ہوگا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی. عام ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ذکر کراتے ہیں پھر واعظ کرتے ہیں. ہم تو چونکہ ان کے برعکس چل رہے ہیں، اس لیے ہم نے پہلے واعظ کر دیا، اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں. اور اس میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے. جو آدمی خوشی سے دل سے بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، جو جانا چاہے بے شک چلا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ 25 دفعہ استغفار کر لیجیے. حضرت فرماتے ہیں اذان میں 5 منٹ رہ گئے اور ہم 5 منٹ میں ذکر ختم کرتے ہیں، نقل کر کے چھوڑیں گے. آنکھیں بند کر لیجیے اور ایصال ثواب کے لیے بعد میں پڑھ لیجیے. بتی بند کر دو بھیا, آنکھیں بند کر لیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. اللہ 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 جل شان اللہ 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 جل شان. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.